الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. قسم خدا کی نہ مال و دولت نہ ساز و سامان چاہتے ہیں خدا کے بندوں ہم اس وطن میں نفاذ قرآن چاہتے ہیں. یہاں ہو صدیق کی صداقت یہاں ہو فاروق کی عدالت یہاں علی کی بہادری ہو غنائے عثمان چاہتے ہیں. معاشرہ جن سے بنے مثالی ہم ایسے افراد چاہتے ہیں. خدا کے احکام چاہتے ہیں نبی کے فرمان چاہتے ہیں. خدا کے بندوں ہم اس وطن میں نفاذ قرآن چاہتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے دولت پاکستان ملک خدا داد پاکستان. ابھی ہم نے جشن بھی منایا آزادی کا. تو پاکستان اللہ کے نام پر لیا گیا صرف خطہ زمین نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا. اور اس مقصد کیا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کیا جا سکے قرآن کے نظام کو نافذ کیا جا سکے سنت کا نظام قائم کیا جا سکے. ان وعدوں پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. موجودہ حقیقت کیا ہے وہی سودی نظام ہے کرپشن ہے فرقہ پرستی ہے عدل کا خون بہ رہا ہے ہر طرف کی بد آمنی اور بے انصافی اور ظلم و ستم جو ہے چاروں طرف ننگا ناچ ناچ رہا ہے. تو قانون الہی ہے کہ جو قوم مقصد سے پھر جائے تو اللہ اسے بدل دیتا ہے دوسری قوم لے آتا ہے. تو اس کا شدید اندیشہ ہے. تو اب میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا. تو اس کی کئی وجوہات ہیں مختلف لوگوں نے اس پر ذکر کیا ہے. آل انڈیا مسلم لیگ دہلی سیشن 1943 میں قائد اعظم نے خطاب فرمایا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت ہمیشہ اقتدار پر قابض رہے گی اور مسلمانوں کو بمشکل اپنے معاملات کو برتنے کا موقع ملے گا. اسی طرح انہوں نے کہا جمہوری نظام میں مسلمان کبھی فیصلہ ساز نہ بن سکیں گے. آج بھی اس وقت مسلمانوں کی آبادی بمشکل 25% تھی کل ہندوستان کی آبادی کے اور 75% غیر مسلم آبادی سے جیت جانا وہ ناممکن نظر آ رہا تھا. اسی طرح دوسری وجہ بیان ہوتی ہے ہم نے پاکستان کیوں بنایا. مذہبی اور تہذیبی شناخت کا خاتمہ درپیش تھا اور اس لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے 1945 کی. اس میں انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ ہندو اکثریت اپنی زبان کلچر اور مذہب اور رسم و رواج وہ ہم پر مسلط کرتی جا رہی ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ اردو اور اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوششیں پہلے ہی سے شروع ہو چکی ہیں اور آج تو یہ اپنی انتہا پر ہیں. اسی طرح تیسرا مسئلہ معاشی غلامی کا تھا. چوہدری خلیق الزماں وہ پیتھ وے تو پاکستان میں لکھتے ہیں ہندو سرمایہ دار طبقہ تجارت اور صنعت پر قابض تھا اور مسلمان صنعت و تجارت میں پیچھے اور مستقبل میں معاشی طور پر مزید کمزور ہوتے جا رہے تھے. اسی طرح تعلیمی اندیشے تھے یہ کہ نصاب میں اسلامی تاریخ اور شخصیت کو نکالنے کی کوششیں اس وقت سے شروع ہو چکی تھیں. آج تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان میں تمام مسلم ہیروز کو جو ہے وہ نصاب سے نکالا جا چکا ہے اور جو مسلمان حکومتیں ہندوستان میں رہی ہیں وہ تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب بھرا نصاب ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے. بعض اسکولوں میں تو بندے ماترم پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے. اسی طرح ہندو مذہب کی کئی چیزیں جو ہیں ہندوستان کے نصاب کا حصہ بنائی گئی ہیں. تو نصاب اسی طرح مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور سرکاری ملازمت کے دروازے محدود جو ہے وہ اس وقت اندیشہ تھا. اب تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اعلیٰ تعلیمی جو ادارے ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد 2.5% ایسے ہندوستان میں، تو یہ ایک بہت ہی قلیل تعداد ہے جو اعلیٰ تعلیم وہاں حاصل کر پاتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی آزادی پر قدغن، یہ پانچویں وجہ تھی جو ہم نے پاکستان بنایا، تو گائے کے ذبیحے، اذان، شریعت کے قوانین پر پابندی کا اندیشہ تھا اس وقت مسلمانوں کا، آج وہ پورا ہوتا جا رہا۔ ہندو شدت پسند جماعتیں پہلے ہی اسلامی شعائر کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اسی طرح آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے گزشتہ 10 سالوں میں، تو بڑی تیزی سے ڈی اسلامائزیشن اور اسلامک فوبیا اور مسلمانوں کو آتنواد کہنا اور یہ کہ ایکسٹریمسٹ کہنا اور ان کو کھل کے مخالفت کرنا، یہ ہندوستان میں بڑی تیزی سے آ گیا ہے۔ ابھی حالیہ سی اے اے یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس، ان قوانین کے تحت مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے اور شہری حقوق سے محروم کرنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی انڈیا کے سٹیزن ہیں، اور ظاہر ہے جدی پشتی رہتے آ رہے ہیں لوگ، لیکن ان سے وہاں کی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ یہ قوانین صرف غیر مسلم پناہ گزینوں کو سہولت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو واضح طور پر خارج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو بے دخلی اور انخلا، آسام میں بے گھر ہونا ہزاروں بنگلہ زبان بولنے والے مسلم فیملیز کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور ان کے گھر مسمار کر دیے گئے، اور یہ رویٹرز نے لکھا ہے کہ 3400 قریب ان خاندانوں کی تعداد بنتی ہے۔ اسی طرح زبردستی نقل مکانی کی کوششیں جاری ہیں، کئی بھارتی مسلمان انہیں بندوق کے زور پر یا تو بنگلہ دیش ورنہ سندھ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کہ تم نکلو یہاں سے، یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے ہندو ہو تو ہندوستان ہے، یعنی ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بنو، اور اگر ہندو نہیں ہو تو پھر وہ کہتے ہیں مسلمان کے دو استان، پاکستان یا قبرستان۔ تو ہندو کھل کر کہتے کہ تم نے پاکستان کیوں بنایا، یہ تو ان کی جے ماتا تھی، یہ تو ان کی دیوی تھی، یہ پوری ہندوستان کی سلطنت، اس کے دو ٹکڑے کر دیے تم نے۔ وہ کہتے ہیں یا تو جاؤ آپ پاکستان، اور نہیں جاتے تو ہم تمہیں قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اب کھل کر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کے اندیشے پہلے ہمارے اسلاف نے ظاہر کیے تھے، اور یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے بنایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں املاک پر قبضہ، تو بلڈوزر آپریشنز کیے گئے، اور خصوصاً جو اسلامی اداروں میں وقف املاک تھیں وہ حکومت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ مزید دیکھیں تو نفرت آمیز بیان، مذہبی اکثریت کو مسلمان دشمنی پر بھڑکایا جاتا ہے، اور میں ابھی اس کے لیے پڑھ رہا تھا تو صرف مودی نے الیکشن کمپین کے دوران جو ہے وہ 110 اس کے خطابات ہیں جو اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم اس نے اس میں گفتگو کی ہے۔ پھر مذہبی تشدد، گاؤ رکشا یا کاؤ ویجیلنس کے نام پر جو ہے وہ ایک فسادات اٹھانا اور مسلمانوں کو اس جرم میں قتل کرنا کہ ان کا خیال ہے کہ تم نے گوشت کھایا ہے گائے کا، چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو لیکن اسے کہا جاتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے، اور یہ گائے کو گویا ذبح کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں مسلمان۔ اسی طرح سول سوسائٹی میں ایک مستقل دباؤ ہے، این جی اوز اور حقوق انسانی پر کام کرنے والی بہت سارے اداروں کو بند کیا گیا جو مسلمانوں میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح تعلیمی اور تاریخی تبدیلیاں، اسلامی ورثے کی حاشیہ بندی اسے مٹانا، مسلمانوں کے نشانات کو وہاں سے ہٹا دینا، یہ سب جو ہے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں آپ دیکھیں جو اپنی اب انتہا پر ہیں، اور جن کی پیشگی جو ہے احساس کیا تھا ہمارے اسلاف نے، حالانکہ ایک رائے کے مطابق ہم نے 1000 سال ہندوستان میں حکومت کی اور مسلمان بڑے طاقتور حکمران بھی رہے ایک دور میں، لیکن مسلمانوں نے ٹھیک ہے بادشاہوں نے اپنے عشرت کے معاملات کیے ہوں گے، اپنے محل بنائے ہوں گے، لیکن عام لوگ وہ امن و امان میں تھے، اور مسلمانوں میں شریعت کے مطابق جو ہے معاملات ہوتے تھے۔ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، ان کے املاک ضبط نہیں کیے گئے، حالانکہ مسلمان دنیا میں کئی ممالک میں گئے، یعنی 630 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ایک اسلامی حکومت وجود میں آئی، پھر چاروں طرف جو ہے وہ گویا جہاد کا معاملہ شروع ہوا ہے، یمن فتح ہوا، اسی طرح عراق فتح ہوا، اور افغانستان فتح ہوا، ایران فتح ہوا۔ پھر آپ افریقہ کی طرف جب مسلمان بڑھے تو افریقہ کا سارا آباد علاقہ وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا, اور بنو امیہ کے دور میں تو ہم یورپ تک چلے گئے, اور پورا اسپین اور اوپر اٹلی تک جو ہے یورپ کے کئی ممالک ہم نے فتح کر لیا. لیکن ہم جہاں گئے ہم نے وہاں لوٹ مانی کی, ورنہ اس وقت سب سے بڑی دولت ان تمام ملکوں کے خزانے اس وقت حجاز میں ہوتے. تو مسلمانوں نے وہاں آبادکاری کی, لوگوں کو تہذیب سکھائی, وہاں ایک عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا, اور ٹھیک ہے اس جگہ کو اور خوبصورت بنایا, اور وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور درسگاہیں اور یونیورسٹیاں یہ ہم نے قائم کی, اور جو ہے انہیں ایک بہتر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ سب کانٹیننٹ میں ہزار سالہ حکومت کے باوجود بھی انگریزوں نے ہم سے یہ حکومت چھین لی, 200 سال ان کی حکومت رہی, لیکن ذرا دیکھیں 200 سالوں میں انگریزوں نے کیا کیا, انہوں نے پوری لوٹ مار کی ہے, یہاں کے خزانے انہوں نے نکال نکال کے اپنے ممالک میں شفٹ کیے, اور فوج ان کی تھوڑی سی تھی 50-55 ہزار کی فوج تھی, اور اسے مختلف ہندوستان میں مختلف علاقوں میں بر وقت پہنچانے, اور پھر یہاں کی جو دولت تھی اسے لوٹ کر بحری جہازوں سے برطانیہ منتقل کرنے کے لیے ریلوے لائنز ڈالی انہوں نے. ہم ابھی بھی تعریف کرتے ہیں لیکن اصل مقصد تو یہ تھا کہ فوج کی نقل مکانی آسان ہو سکے اور یہاں کی دولت لوٹ کر جو ہے بندرگاہ تک پہنچائی جا سکے. اس کے لیے پورے ہندوستان میں جو ہے وہ انہوں نے ریلوے لائنز بچھائیں, اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی جاتے جاتے بھی کئی ایسے جو ہے لینڈ سے متعلق جو ہے اختلافات چھوڑ گئے کہ بعد میں بھی لوگ لڑتے جھگڑتے رہے, اور جب انگریزوں کو خیال ہوا کہ اب ہم اپنا تسلط جو ہے یہاں مزید قائم نہیں رکھ سکتے, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ایک ایسی نسل چھوڑ جائیں جو نسلن تو ہندوستانی ہو لیکن فکر اور سوچ کے مطابق انگریز ہو. چنانچہ وہ ایک طرح سے ان کی مینڈیٹ حکومت جو آج تک قائم ہے اور چل رہی ہے. تو آزادی کا پس منظر دیکھیں تو برے صغیر میں مسلمان گویا 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی ہمارا جو ایک اختتام ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے, اور جس میں ایک الٹیمیٹ کوشش کی گئی مسلمانوں نے مل کر کہ انگریزوں کو نکال باہر کرو یہاں سے اور جو ہے ان کا معاملہ ختم کرو, لیکن اس میں ناکامی ہوئی, اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس وقت تو موقع نہیں ہے ان اسباب پر جانے کا, لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے 1000 دور اقتدار کا اختتام ہوتا ہے اور غلامی جو اپنی انتہا پر پہنچتی ہے. تو 100 سالہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے بعد پھر 1857 کے بعد براہ راست ملکہ برطانیہ کی حکومت سب کانٹیننٹ میں قائم ہو گئی, اور برطانیہ سے وائسرائے وہ ڈیپورٹ ہونے لگے اور وہ یہاں پر گویا اپوائنٹ ہونے لگے کہ ملکہ برطانیہ کے احکامات کے مطابق ہندوستان میں حکومت قائم کی جائے, اور کہا گیا ہم سے کہ اے مسلمانوں فیصلہ کر لو, ول یو بی گورن بائی سورڈ اور بائی پین, یعنی تمہیں ابھی بھی لڑنا ہے تو ہم تلواروں سے تمہیں سیدھا کریں, ورنہ تم اچھے بچے بن کر رہو, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو تو ہم قلم سے تم پر حکومت کریں گے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ماننے کا. تو یہ دور ہے جو 200 سالہ دور ہم نے غلامی کا گزارا. ہندو اکثریت اور انگریز حکومت کی پالیسیوں نے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر پسماندہ کر دیا. انگریز جب آئے تھے تو ہندوستان کے لوگ بڑے خوشحال تھے, یہاں ایک تو دنیا کی دولت کے انبار تھے, سونا چاندی ہیرے جواہرات کی بھی کثرت تھی اور زمین کے خزانے بھی خوب اگلتے تھے, یہ اناج یہ مسالہ جات یہ خوشبویات یہ پوری دنیا جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب کانٹیننٹ کی طرف دیکھتی تھی, اور یہ بڑے سستے داموں جو ہے یہ چیزیں اویلیبل تھیں. تو یہاں پر انگریز نے قبضہ کیا, را مٹیریل بھی ہم سے لیا, پھر اپنے ممالک میں انڈسٹریز لگائیں, انہیں ایک بڑی مارکیٹ چاہیے تھی اپنے سامان کو بیچنے کی, تو سامان بیچنے کے لیے مارکیٹ بھی ہم بنے, اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ جو چیزیں لوکل بنتی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں معیاری نہیں ہیں, اور جو چیزیں برطانیہ سے آتی ہیں باہر سے آتی ہیں وہ کوالٹی کی ہوتی ہیں. وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ آج بھی جیسے لیبل دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے. اسی طرح ہندو اکثریت اور انگریز حکومت کی پالیسیوں نے جب مسلمانوں کو سیاسی طور پر معاشی طور پر انتہائی پسماندہ کر دیا, کیونکہ انگریزوں کو خطرہ بھی مسلمانوں سے تھا, ہندوؤں کے لیے چینج آف ماسٹرز تھا, پہلے وہ مسلمانوں کے تابع تھے اب انگریزوں کے تابع تھے. اصل جو فرق پڑا تھا مسلمانوں کو پڑا تھا کہ ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تھی, اختیارات نکل گئے تھے, انہیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا تھا, اور محض چند احکامات کو نافذ کر کے اور لاس بنا کے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں, ان کے خزانے ہتھیا لیے گئے تھے, اور وہ ایسے مجرم تھے جنہیں اپنی آپ کے معصومیت خود ثابت کرنی تھی، ورنہ مسلمان ہونا ایک جرم۔ تو آج بھی ہم اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے اسلاف نے اس سارے پس منظر میں اور اس خوف سے کہ انگریز اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے آئندہ نسلوں کو آزاد کیا جائے، مسلمانوں کو جمع کیا اور اس سیاسی جد و جہد کی ابتدا کی۔ پہلے تو کانگریس ہی میں مسلمانوں نے چاہا کہ کانگریس جہاں ہندوؤں کے حقوق کی علم بردار ہے وہیں مسلمانوں کے حقوق کی بھی آواز اٹھائے، لیکن جلد ہی مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی وفادار ہے اور مسلمانوں کے حقوق سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ چنانچہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا سیاسی طور پر دفاع کیا جائے، اور 1909 میں منٹو مورلے اصلاحات کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق ملا۔ یہ بھی ایک سٹرگل تھی، ایک بڑی کامیابی تھی، ورنہ یہ تھا کہ بس پارٹیزوں اور ہندو مسلم مل کر جو الیکشن لڑیں، لیکن اس میں مسلمان کامیاب ہوئے کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، ان کا علیحدہ مذہب ہے، اس لیے ہمیں جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے مسلمان ہندوؤں میں۔ 1930 میں پھر علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پہلی دفعہ پیش کیا۔ ان کے الفاظ ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ بلوچستان امالگمیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر ود آؤٹ دا برٹش امپائر دا فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹینی آف دا مسلمس ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا۔ تو یہ خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا اور مسلمانوں کو دکھایا، اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یہ مشترکہ خواب اس کی تعبیر کے لیے پھر اپنی باقی زندگیاں لگائیں۔ یعنی علامہ اقبال نے فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختار ہو یا سلطنت برطانیہ سے علیحدہ ہو، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کم از کم شمال مغربی ہندوستان میں ایک مضبوط مسلم ریاست قائم ہو جائے۔ علامہ اقبال نے مزید وضاحت کی کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کی تہذیب، مذہب، تاریخ اور معاشرت جدا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی اکثریتی علاقوں میں سیاسی خود مختاری ملنی چاہیے تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر 23 مارچ 1940، اس میں پہلی دفعہ مسلمانان بڑے صغیر نے ایک علیحدہ مملکت اور ایک علیحدہ قوم ہونے کا مطالبہ کیا، اور اس میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس میں شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں آزاد مسلم ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ نے مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر منظم کیا اور دو قومی نظریہ کو عام کیا۔ اس میں ان کے الفاظ ہیں، 1940 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں جن کا مذہب، تہذیب، ثقافت، تاریخ اور روایات سب مختلف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرزمین ملے جہاں ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہی سوچ قرارداد لاہور یعنی 23 مارچ 1940 کی صورت میں سامنے آئی جو بعد میں پاکستان کے قیام کی سنگ بنیاد بنی۔ آج ہم اس سے دو قومی نظریے سے پھر گئے، ہم کہتے ہیں سبھی انسان بس صحیح ہیں اور سب کے ساتھ ملنا چاہیے، اور انڈیا دو قومی نظریے پر آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہندوستان تو ہندوتا ہے، یہاں تو صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے اور غیر ہندو حق نہیں رکھتا ہماری سرزمین پر رہنے کا۔ تو اب بالکل سچویشن الٹی ہوتی جا رہی ہے، ہم تو امن کی آشائیں بھیج رہے ہیں اور ہم تو انہیں گلے لگانے کے لیے تیار، لیکن وہ ہمارا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت ہندوستان میں۔ پھر آپ دیکھیں پاکستان کے قیام کی موومنٹ آگے بڑھی، اللہ کے فضل و کرم سے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلم نشستوں پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس سے واضح ہو گیا کہ مسلمان الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ ان کا ایک مشترکہ مطالبہ ہے اور وہ ایک آزاد علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ انگریز حکومت نے پھر 3 جون 1947 کو منصوبہ پیش کیا جس کے مطابق ہندوستان کو دو ریاستوں جن کا بعد میں نام جو ہے بھارت اور پاکستان رکھا گیا اس میں تقسیم کیا گیا۔ پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور اس طرح جو ہے وہ گویا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہوا۔ اور پاکستان اس مقصد سے قائم ہوا کہ مسلمان آزادانہ طور پر اپنی دینی، تہذیبی اور سیاسی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ پاکستان کا وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس کے بہت سارے معاملات ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو ہے وہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی جو ہندوستان کی تقسیم کی بالکل مخالف تھی۔ دوسرا یہ کہ برطانیہ کے وائسرائے، جو آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں، ان کے بڑے گہرے اور ذاتی تعلقات تھے نہرو خاندان سے، اور وہ کھل کر حمایت کر رہے تھے ہندوؤں کے پوائنٹ آف ویو کی۔ اسی طرح مزید یہ کہ ہندوؤں کا عظیم ترین لیڈر مہاتما گاندھی موجود تھا، اور وہ گاندھی کہتا تھا پاکستان میری لاش پر سے بنے گا، یعنی ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان بن جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا 14 اگست 1947، اور 27ویں شب تھی رمضان المبارک، یعنی یہ وہ شب ہے جو جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، نزول قرآن کی رات، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وجود دیا۔ اور ہم نے تو ایک ہی پاکستان مانگا تھا، اللہ نے دو پاکستان دیے، یہ مغربی پاکستان بھی اور مشرقی پاکستان بھی، جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، ورنہ یہ دونوں پاکستان تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس میں جو قربانیاں دی گئیں، 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، یعنی ڈسپلیس ہوئے اس پوری پاکستان موومنٹ میں، 1.5 کروڑ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 20 لاکھ لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، ہزاروں عصمتیں قربان ہوئیں، اور اس کے سلے میں، اس کے نتیجے میں پھر یہ پاکستان جیسا ملک حاصل ہوا، اور یہ آج ہم آزادی کی فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ پاکستان کا تحفظ صرف فوج یا اسلحے سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا بقا، اس کی سالمیت، اس کا استحکام، یہ نتیجہ ہے ایمان اور کردار کی پختگی کا۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ دین سے جڑنا، اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم سے ہمارا ایک گہرا تعلق۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور انہی نعروں پر ہم نے یہ پاکستان بنایا۔ اور بات یہ کہ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان کے ساتھ پھر ان نعمتوں کی قدردانی کا بھی مطالبہ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں نعمتوں کے بارے میں جو اللہ کا کلیہ قاعدہ بیان ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم مزید دیں گے، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں اپنی حالت پر، اتنی بڑی دولت، ایک مملکت، آزادی، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اور پھر ایسا ملک جس میں کیا نہیں ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھی ہے، یہاں سمندر بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ بھی ہیں، یہاں ریگستان بھی ہیں، یہاں گلزار بھی ہیں، یہاں برف بھی ہے، اور یہاں آپ دیکھیں چاروں موسم جو ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یعنی کون سا ایسا ملک ہوگا جہاں یہ ساری نعمت ہوں؟ یوریا سے لے کے یورینیم تک کون سی دھات ہے جو اس ملک میں موجود نہ ہو؟ سونے کے خزانے بھی ہیں، اور پیتل کے خزانے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں یہ کول مائنز بھی ہمارے پاس ہیں، اور ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں۔ کچھ اسٹیٹسٹکس میں لایا ہوں، جیسے اس میں پاکستان کے لیے آتا ہے کہ 5th largest ملک پروڈیوسر ہے دنیا میں، دنیا کی سطح پر یہ 5واں سب سے بڑا ملک ہے جو ملک پروڈیوس کرتا ہے، 4th largest کاٹن پروڈیوسر ہے، کاٹن جس جو کپڑے میں انتہائی ضروری، یعنی اس سے کئی قسم کے کپڑے بنتے ہیں، تو اس کی 5th-4th نمبر پر لارجسٹ پروڈکشن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر چاول اور آم اور یہ گنے اور یہ اورنجز جو ہے وہ کاشت ہوتے ہیں۔ پھر نیشنل ریسورسز میں دیکھیں، 2nd largest سالٹ مائن، یعنی دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان وہ پاکستان میں ہے۔ پھر یہ کہ 1 of the largest گولڈ اینڈ کاپر ڈپازٹس ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہی رہے کہ بلوچستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ ارتھ منرلز ہیں، لیکن اب پتہ چلا صرف بلوچستان ہی نہیں، پاکستان کے کئی علاقے ہیں جہاں پر نیشنل ریسورسز کے انبار ہیں۔ ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ گلگت بلتستان 50 ٹریلین ڈالرز کے وہاں پر جو ہے معدنیات موجود ہیں۔ تو ملک تو خزانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت مسلمان ممالک کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. عرب کے پاس جو ہے وہ تیل کی دولت ہے, تو عجمی مسلمان بھی دنیاوی خزانوں سے بھی بھرے ہوئے, لیکن سب سے بڑا خزانہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے, وہ قرآن و سنت کی دولت, وہ دین کی ایک بہترین خزانہ ہے جس پر ہم آج خود بھی عمل نہیں کر رہے, حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا تھا. تو اسی طرح میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلمون شرکاء فی الصلات, تمام مسلمان تین چیزوں میں باہم شریک ہیں. اب فرمایا اکلائی والمائی والنار, یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ معدنیات اور پانی اور نار سے مراد لی گئی ہے انرجی ریسورسز. تو یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ دولت, انہیں ہم کسی کو بیچ نہیں سکتے, کوئی ادارے ان پر قبضہ نہیں کر سکتے, یہ تمام مسلمانوں کی ہیں. ہاں اسے نکالنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اخراجات آئیں گے وہی لیے جا سکتے ہیں. تو اگر اسلامی نظام آ جائے تو جہاں وہ ایک آپ کہیں گے کہ عادلانہ نظام ہوگا, جہاں اللہ رسول کے احکامات ہوں گے, وہاں ظلم کا اور زیادتی کا سد باب ہوگا, وہیں وہ ایک بڑا فلاحی ملک بھی ہوگا, لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی, یہ مہنگائی کم ہوگی اسلامی ملک میں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں نیشنل ریسورسز انہیں بیچا نہیں جا سکے گا, مسلمان اسے اون کرتے ہیں, وہ اس میں شریک ہیں, ان تک ترسیل کے صرف جو ہے وہ اخراجات لیے جا سکتے ہیں. تو آج جو بنیادی ضرورتوں کے لیے ہم کئی گنا ٹیکس دے رہے ہیں, اور ٹیکسوں کی ایک بھرمار ہے, یعنی لوکل ٹیکس تو رہنے دیں, فیڈرل گورنمنٹ اپنے ٹیکس لگا رہی ہے, لوکل گورنمنٹس اپنے ٹیکس لگا رہی ہے, جو ٹیکس لگ جاتا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے, وہ پتا چلا 50 سال پرانے ٹیکسز آج تک ہم بھر رہے ہیں. تو ان سب سے نجات کا ایک ذریعہ اسلامی ریاست کا قیام بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے انسان تو رہنے دیں, ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا. تو انسانوں کی کفالت کا اہتمام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کا بدترین نظام ہم نے گوارا کیا ہے, کاش کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمت کریں اور جو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا نظام ہے اسے قائم کرنے کی جد و جہد کریں, جس میں ہمارے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اصل فائدہ آخرت کا ہے, اللہ کی رضا کا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا ہے. تو بات یہ کہ اس ملک کو اللہ نے مالا مال دولتوں سے نوازا ہے, اس میں ایک بڑی دولت جہاں یہ معدنیات کی ہے وہاں ہیومن ریسورس کی ہے. ابھی میں جب پڑھ رہا تھا تو پاکستان میں 65% جو لوگ ہیں وہ 15 سے 35 ایئرس کے درمیان ہے, یہ یوتھ کہلاتی, اور یہ بہت بڑی دولت ہے آج کہ یہ ملک جوان ملک ہے, اس میں اکثریت لوگوں کی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور دنیا ترس رہی ہے. اس وقت یورپ پورا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2050 تک اکثر یورپ کی جو نسلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ بوڑھے 80% ہیں 70% ہیں, اور جوان جو ہیں ان کے یہاں 20% 30% رہ گئے ہیں, پھر شادیاں ہو نہیں رہیں, پھر گیزم لیسبینزم ایل جی بی ٹی نے اور جو رہی صحیح کثرت تھی وہ توڑ دی, اور یہ انسانیت مٹ رہی ہے. اور اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے کہ ہمارا ملک نوجوانوں کا ملک ہے, 65% عوام جو ہے وہ ینگسٹرز پر مشتمل ہیں. 25 سال سے کوشش ہو رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ سے اس ملک میں کہ آبادی کم کی جائے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے تمہارے سارے مسائل کی وجہ وہ عوام میں ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اور تمہارا حل اس تعداد کو کم کرنا ہے. تو بھئی اگر اس بات پر 25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے ابھی تک حل نہیں آیا تو کوئی الٹرنیٹو سوچنا چاہیے. تو یہ تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کمی کر دی ہو. آج بھی پاکستان میں نے آپ کے سامنے رکھا ورلڈ لیول پر ہائی پروڈیوسرز ہیں, تو اصل مسئلہ جو ہے وہ عدل و انصاف کی نہ ہونا ہے اور وسائل کی صحیح تقسیم نہ کرنا ہے, ورنہ ہم خود بھی کھا سکتے دنیا کو کھلا سکتے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, پھر جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان, اپنی خود ہی پہچان او غافل پاکستان. اس وقت پاکستان تو تھا نہیں, تو انہوں نے کہا تھا او غافل اغوان, میں اغوان کو پاکستان سے کر دیا. تو اونچی جس کی لہر نہ ہو وہ کیسا دریا, جس کی ہوائیں تن نہ ہو وہ کیسا طوفان, اپنی خود ہی پہچان او غافل پاکستان. اور دھون کے جس نے خاک میں اپنا آپ پہچانا, اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان و غافل پاکستان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل پاکستان۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، کتنی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں اس ملک کو عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان کی شکر گزاری کرنے والا بنائے۔ اور دیکھیں، یہ ملک اسی لیے لیا تھا تاکہ شریعت کو نافذ کر سکیں، تاکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر مبنی نظام کو لا سکیں، تاکہ ظلم اور بربریت اور ہر طرح کی جو آپ کہیں کہ اس وقت زیادتی ہے، اس سب کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو وہ کام کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ ہم سے شروع ہوگا، ہم خود جو ہے قرآن سے جڑیں، ایک اچھا سیرت و کردار پیدا کریں، اور پھر یہ کہ مل کر متحد ہوں اور اس ملک سے جو ہے وہ شر کو دور کریں اور خیر کو یہاں برآمد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔ اور پھر یہ کام ہوگا جو صرف پاکستان ہی تک نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا اس کی طلبگار، پوری دنیا میں ظلم و زیادتی ہے، اور یہ پورا ظلم و زیادتی اسے مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں عرب کی حد تک اسلامی نظام قائم کر کر دکھا دیا، اور پھر یہ ذمہ داری جو ہے وہ امت کے حوالے کر کر چلے گئے، اور آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، پہنچائیں جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے صرف زبانی سے نہیں، عمل سے ایک سائزیبل ملک میں اسلام کو نافذ کر کے ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ آؤ دیکھو پولیٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، آؤ دیکھو اکنامک سسٹم کیسا ہوتا ہے، آؤ دیکھو سوشل ویلیوز کو کیسے ہم نے پروموٹ کیا اور سوشل ایولز کو کیسے ہم نے ختم کیا، آ کر دیکھو ہم نوامان کیسے ہیں ہمارے ملک میں۔ کاش کہ ہم پاکستان میں یہ کر سکیں جس لیے یہ ملک بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس پاکستان کا مقصد بھی ہے اور اس کی بقا استحکام کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ممالک میں خصوصاً فلسطین میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سد باب فرمائے، اور ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو پاکستان میں شریعت کو نافذ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔